shaheed-e-islam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheed-e-islam.com.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
صدق الله. ولا تلبس الحق بالباطل، اور نہ ملاو حق باطل کے ساتھ. وتكتم الحق، اور نہ چھپاؤ حق کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اور تم جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیا کرو زکوٰۃ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بھلائی کا. وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتاب. افلا تعقلون، کیا پھر تم اتنا نہیں سمجھتے. واستعینوا بالصبر والصلاة، اور مدد لو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وإنها لکبیرۃ، اور بے شک یہ البتہ بڑی بھاری ہے. إلا الخاشعین، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھاری نہیں جو خشوع کرنے والے ہیں، جن کے دل میں ادب. الذین یظنون، یعنی وہ لوگ جو گمان رکھتے ہیں. انہم ملاقو ربہم، کہ ان کو ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق کو چھپاؤ نہیں. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. دیدہ و دانستہ ایسی حرکت کرتے ہو. غلطی کا کام اگر آدمی نادانستگی کے ساتھ کرے، تو کسی درجے میں عوام یہ سمجھتے ہیں کہ معذور ہے، بیچارے کو پتہ نہیں تھا. لیکن جو شخص کسی کام کو دیدہ و دانستہ کرے، اس کی حالت کو زیادہ قبیح اور برا سمجھا جاتا ہے. کسی شخص کو معلوم نہیں تھا کہ یہ زہر ہے، دوا سمجھ کر کھا گیا، مرے گا تو یہ بھی، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے خودکشی کی. اور ایک آدمی جان بوجھ کر زہر کھاتا ہے تو مرے گا بھی اور خودکشی کا بھی مرتکب ہوگا. تو وہ انتم تعلمون میں یہ بتایا ہے کہ تم دیدہ و دانستہ زہر کھاتے ہو، اللہ کا خوف کرو، کچھ تو ڈرو. یہاں سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ دین کا مسئلہ سیکھنے نہیں چاہیے، دین کا مسئلہ سیکھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ عالم بے عمل کی حالت زیادہ قبیح ہے بنسبت جاہل کی. جاہل آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو کسی حد تک اس کو معذور سمجھا جائے گا، لیکن اگر عالم غلطی کرتا ہے تو اس کو اس کے پاس کوئی عذر نہیں. یہ عوام کا خیال ہے لیکن یہ غلط ہے. اس لیے کہ جو شخص دین کا مسئلہ سیکھ لیتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ بھی گنہگار ہے، غلطی پر ہے، اور جو سیکھتا ہی نہیں اس کے ذمے دوہرا گناہ ہے، ترک علم اور ترک عمل. اس نے سیکھا بھی نہیں اور کیا بھی نہیں. اور جس شخص نے سیکھ لیا لیکن کیا نہیں، اگرچہ بظاہر عوام کی نظر میں اس کی حالت زیادہ قبیح ہے، لیکن اس نے ایک فرض تو ادا کر دیا، دوسرا فرض بھی ہو جائے گا. اس کے اس ترک عمل پر جتنی چاہو ملامت کرو، لیکن ترک علم یعنی علم حاصل نہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ چیز لائق تعریف نہیں ہو سکتی نہ لائق ستائش ہو سکتی. ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو نہ جانے، علم حاصل نہ کرے، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو جان کر عمل نہ کرے سات مرتبہ. مطلب یہ کہ جو شریعت کا علم ہی حاصل نہ کرے، شرعی مسئلے کو معلوم ہی نہ کرے، اس کے لیے بھی ہلاکت کی بد دعا فرمائی، لیکن جو جان بوجھ کر پھر عمل نہ کرے اس کے لیے سات مرتبہ. اس سے بھی اس عوامی خیال کی تائید ہوگی کہ سات مرتبہ کی ہلاکت قبول کرنے کے بجائے ایک ہی جگہ ہلاکت بہت ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے. اس کی مثال ایسی سمجھ لیجئے کہ ایک گنہگار مسلمان ہے، اس کے چند گناہوں پر نعوذ باللہ اللہ پناہ میں رکھے سزا ہو رہی ہے دوزخ میں، اور ایک کافر ہے اس کو ایک ہی گناہ پر سزا ہو رہی ہے یعنی کفر، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس زیادہ گناہوں والے کی سزا اس سے بڑھ کر ہے, اور نہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا کہ اس سے بہتر تو تھا کہ آدمی کافر ہی ہوتا تاکہ ایک سزا ہوتی, نعوذ باللہ, کیونکہ اس کی ایک مرتبہ کی سزا ان تمام مراتب سے بڑھ کر ہے. اسی طرح یہ جاہل جو دین کا مسئلہ سیکھتا ہی نہیں, اگرچہ اس کے لیے ایک ہی مرتبہ ہلاکت ہے لیکن ان تمام مراتب سے بڑھ کر ہے یہ جو سیکھنے والے نہیں کرتے.
shahideislam.com
تو غرضے کے دین کا سیکھنا فرض ہے اور اس پر عمل کرنا فرض ہے. اب یہ شخص دو فرضوں کا تارق ہے جو علم حاصل نہیں کرتا, اور جو شخص علم حاصل کر کے پھر غلط راستے پر چلتا ہے وہ ایک فرض کا تارق ہے. اس کی حالت اس لیے لائق مذمت ہے کہ اس کی تو آنکھیں تھیں, پھر یہ اندھا کیوں بنا؟ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس شخص کو مسئلہ معلوم ہوگا اس کو کسی وقت سیکھنے کی عمل کرنے کی بھی توفیق ہو جائے گی, یہ تجربہ ہے. کبھی اس کا ضمیر ملامت کرے گا اور کبھی کوئی دوست اس کو نصیحت کر دے گا کہ ٹھیک بات نہیں ہے. اور جو شخص یہی نہیں جانتا کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں اس کو عمل کی کیسے توفیق ہوگی؟ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ آدمی کو علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہیے, بے عمل رہنا ہی اچھا ہے, یہ تو غلط بات ہے. باقی اس آیت شریفہ میں بھی اور دوسری آیات شریفہ میں بھی اور اسی طرح بہت سی احادیث میں عالم بے عمل کی مذمت کی گئی ہے. حق تعالی شان و پناہ میں رکھے. یہ چیزیں تو عقائد سے متعلق تھیں, آگے اعمال سے متعلق تین چیزیں بیان فرماتے ہیں, نماز, زکات اور خشوع. نماز بدنی عبادات میں سب سے اہم ہے اور زکات مالی عبادات میں, اور خشوع یعنی دل کا ادب یہ دل کے اعمال میں سے سب سے زیادہ قوی چیز ہے, بلکہ کہنا چاہیے کہ اسی پر بنیاد ہے خشوع پر. تو اس لیے تین قسم کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. عبادت ظاہری میں سے جو بدنی ہے نماز کو, اور جو مالی ہے زکوٰۃ کو, اور عبادت قلبیہ میں سے خشوع کو ذکر فرما دیا. چنانچہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور قائم کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کے معنی جھک جانا, دل میں عاجزی پیدا کرنا, یعنی قلب میں خشوع اور خضوع, عاجزی اور مسکنت پیدا کر کے اس جماعت میں شامل ہو جاؤ جو رکوع کرنے والے ہیں. یہ تو اس صورت میں ہے جب کہ ورکعوا مع الراکعین کے معنی ہوں گے جھک جانا, دل سے نیازمندی اختیار کر لینا. اور اگر رکوع کے معنی عام مشہور لیے جائیں, یعنی نماز کے اندر رکوع کرنا, تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا, یہ رکوع کرنا نماز میں اسلام کی خصوصیت ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز ان کے ساتھ پڑھا کرو، مطلب یہ کہ مسلمان ہو جاؤ. دوسری بات یہ کہ یہودیوں کے یہاں انفرادی عبادت تھی، اجتماعی عبادت یہ بھی اسلام کی خصوصیت تھی. وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جمع ہوتے ہیں اور اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں، جیسے یوں سمجھ لو ہم سنتیں اور نفل پڑھتے ہیں، لیکن یہ اجتماعی عبادت فرضوں کی جس طرح ہمارے یہاں جماعت کے ساتھ ہوتی ہے نماز، ان کے یہاں نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اسلام میں داخل ہو کر ان والی نماز پڑھو، مسلمانوں والی نماز. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اس کی شان نزول میں لکھا ہے کہ یہودیوں کا کوئی بہت گہرا دوست یا کہ عزیز و قریب تنہائی میں مشورہ کرتا کہ آپ میرے کرم فرما ہیں اور آپ عالم ہیں، مجھے دین کے مارے معاملے میں تشویش ہے کہ کون سا مذہب اختیار کرنا چاہیے، تو ہم تنہائی میں بیٹھے ہیں، تم اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر مجھے بتاؤ میری خیر خواہی کے لیے کہ مجھے کون سا مذہب اختیار کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ جا، سچا دین ہے. تو تنہائی میں کسی کو مخلصانہ مشورہ دینا ہوتا تو اس کو کہتے ہیں مسلمان ہو جا. بھلا کام ہے، ایسا بندہ نہیں دیکھا، بندہ بھی بھلا ہے، اس کا دین بھی بھلا ہے، تم بھی بھلائی اختیار کر لو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کی تو خیر خواہی کرتے ہو. اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. جو خیر خواہی کہ تم اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ کرتے ہو، خود وہ اپنی ذات کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب سے مراد توریت. اَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں عالم بے عمل کا واعظ کہنا یہ مسئلہ نکلتا ہے. اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جو شخص خود عامل نہ ہو اسے دوسروں کو بھی نصیحت نہیں کرنی چاہیے. اس میں شک نہیں کہ جو بے عمل دوسروں کو نصیحتیں کرتا پھرتا ہے، اپنی خبر نہیں لیتا، اس کی حالت لائق مذمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. شرعاً بھی عقلاً بھی، قرآن کریم کی روح کے اعتبار سے بھی اور حدیث شریف کی روح کے اعتبار سے بھی، اللہ پناہ میں رکھے، یہ شخص نہایت لائق مذمت ہے جو دوسروں کو تو بھلی بات بتاتا ہے لیکن خود بھلائی پر عمل نہیں کرتا. لیکن یہ سمجھنا کہ جو شخص برا ہو اس کو بھلی بات بھی نہیں کہنی چاہیے یہ غلط. آیت میں تو یہ کہا گیا کہ جب تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو تو خود بھی بھلائی اختیار کرو. لیکن ہمارے دوست اس سے مسئلہ یہ نکالتے ہیں کہ جب خود برے ہو تو لوگوں کو بھی برائی کا کہو, بھلائی کا کیوں کہتے ہو؟ تو یہ قرآن کریم کی آیت شریفہ سے الٹ. مطلب یہ کہ
shaheed-e-islam.com
جو شخص کے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اس کو نیک بننا چاہیے, یہ بات تو صحیح ہے اور یہی قرآن کریم میں فرمائی بھی گئی ہے. جو لوگوں کو واعظ کہتا ہے, واعظ و نصیحت کرتا ہے, اس کو خود بھی نیک بننا چاہیے, بالکل بجا ہے. لیکن یہ کہ جو شخص نیک نہ ہو برا ہو اس کو لوگوں کو بھی نصیحت نہیں کرنی چاہیے یہ غلط, اور یہ قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمایا. عربی کا ایک شعر ہے, لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ, ایسا نہ کرو کہ تم ایک اخلاق سے لوگوں کو منع کرو اور خود اس کا ارتکاب کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے حق میں بڑی عار کی بات ہوگی کہ لوگوں کو تو برائی سے بچاتے ہو لیکن خود نہیں بچتے. ایک اور آیت شریف ہے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو وہ بات جو خود نہیں کرتے. کبور مقتن عند اللہ, اللہ کے نزدیک بڑی نفرت اور غضب کی بات ہے, ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے. اس سے بھی بعض لوگوں نے یہ سمجھا. میں نے اپنے حضرت کی خدمت میں ایک دفعہ حضرت مولانا خیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ, ان کی خدمت میں یہی اشکال کیا کہ ہم تو بے عمل ہیں, ہمیں نصیحت بھی نہیں کرنی چاہیے. حضرت نے فرمایا, یہ آیت تو ترک دعویٰ کے بارے میں ہے, ترک دعوت کے بارے میں نہیں. یہ حضرت کے الفاظ, بڑا مزہ آیا پڑھ کے مجھے. یہ الفاظ تو ترک دعویٰ کے بارے میں ہے, ترک دعوت کے بارے میں نہیں. یعنی تم میں ایک چیز موجود نہیں لیکن ڈھینگے مارتے ہو اور دعوے کرتے ہو غلام احمد کی طرح, یہ چیز لائق مذمت ہے. اور یہ نہیں کہ تم سے عمل نہیں ہوتا تو تم دوسروں کو بھی نہ کہو. نہیں, دوسروں کو بھی کہنا چاہیے, اگر خود نہیں عمل کرتا دوسروں کو بھی کہنا چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ شروع میں جا کام چلا تھا, ایک میویتی کو پکڑ لیا کہ تو بھی تبلیغ کے لیے چلا جا. وہ کہنے لگا کہ حضرت جی, میں تو نہ جانوں تبلیغ کیا ہوئے. حضرت میں کلمہ نماز کے لیے کہو, کہتا کلمہ مجھے نہیں آتا, میں لوگوں کو کیا کہوں گا. حضرت نے فرمایا تو تبلیغ میں نکل جا اور جا کے کھڑا ہو کے کہنا ہے کہ بھائیو دیکھو اتنی میری عمر ہو گئی مجھے ابھی تک کلمہ بھی نہیں آیا, تم تو سیکھ لو, میں اب کوشش بھی کرتا تب بھی نہیں آتا مجھے, تم تو سیکھ لو. چلاتے نکل گیا وہ, اور یہی کہتا تھا کہ دیکھو میری حالت دیکھو کہ اتنی میری عمر ہو گئی ہے مجھے ابھی تک کلمہ بھی نہیں آتا, میں کوشش کرتا ہوں مجھے سکھاؤ بھی اور کوشش کرتا ہوں مگر زبان موٹی ہو گئی ہے, چڑھتا نہیں زبان پر صحیح لفظ. تو بھائیو میں تو اپنی عمر ضائع کر بیٹھا, تم تو نہ کرو. اسی کو کہتے ہیں کہ ماں من حضر نہ کر دم شما حضر بکنے, بھائی مجھ سے تو نہیں بچا گیا تم تو بچ جاؤ, میں نے تو اپنی عمر برباد کی ہے تم تو برباد نہ کرو. اگر یہ بات کہی جائے تو یہ عار کی بات نہیں, میں تو زہر کھا بیٹھا ہوں کیا کروں, خدا کے لیے تم تو نہ کھاؤ. یہ جتنے نوجوان ہیں مجھے ان پر ان کو دیکھ کر بڑا رشک آتا ہے کہ ان کی زندگی پاک اور معصوم شروع ہو رہی ہے, ہم نے تو غفلتوں میں گناہوں میں پتہ نہیں کیا کیا بھر دیا, اپنے بوروں میں پتہ نہیں کیا کیا بھر دیا, مٹی بھر دی ہے, کوئلے بھر دیے ہیں, گندگی بھر دی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بھر دیا اپنے بورے میں. تو یہ لوگ تو بیچارے ابھی انہوں نے بھرتی شروع ہی کی ہے, یہ تو کستوری بھر لیں. نقدی بھر لیں, قیمتی چیزیں بھر لیں, ہم تو بورے بھر کر کے بھیج چکے ہیں. یہی سے معلوم ہو گیا کہ جس شخص کی عمر چھوٹی ہو اس کو اس نظر سے دیکھو کہ یہ بیچارہ تھوڑی عمر کا ہے, اول تو اس نے گناہ کیے نہیں ہوں گے اور اگر کیے ہوں گے تو مجھ سے تو تھوڑے ہی ہوں گے, میں تو بہت بورے بھر کے گندگی کے بھیج چکا ہوں. اور کوئی آدمی اپنے بڑے کو دیکھے تو یوں سمجھے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی میں نے کم کی ہیں. لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو, حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور یہ کتاب تمہیں صحیح راستہ دکھانے والی ہے, تمہارا دامن پکڑنے والی ہے, دل کا دامن پکڑنے والی چیز ہے, تمہیں عبرت دلانے والی ہے, تمہیں ترغیب دلانے والی ہے, تمہیں ڈانٹنے والی ہے, لیکن تمہیں عقل ہے ہی نہیں, بے عقلی کے ساتھ کتاب پڑھتے ہو. اب رہے گی ایک بات کہ تمہارا اصل مرض کیا ہے. اصل مرض تھا جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, حب جاہ اور حب مال. ایک مال کی محبت اتنی رچ بس گئی تھی کہ آدمی اس سے ہٹ کر سوچ ہی نہیں سکتا, اور دوسرے حب جاہ بڑا بننے کی خواہش, مسلمان ہو جائیں گے تو ایک عام لوگوں میں شامل ہو گئے, وہ جو ریاست تھی اپنی جاتی رہی. فرمایا گیا ہے واستعینوا بالصبر والصلاة, اور تم مدد لو صبر اور نماز کے ساتھ. صبر کرو گے تو حب مال کا علاج ہو جائے گا, اور نماز پڑھو گے تو حب جاہ کا علاج ہو جائے گا. جب سب کے سامنے ناک نکڑو گے زمین پر تو قدرتی طور پر اس کا اثر پڑے گا, تمہارے دل میں بھی خشوع پیدا ہوگا, اور خاص طور سے اگر نماز کے ارکان کو سمجھ کر کے ادا کرو گے, بے سمجھی کے ساتھ نہیں, تو اس کے اثرات پیدا ہوں گے. تمہارے اندر قیمت نہیں رہے گا, بڑا بننے کی خواہش نہیں رہے گی, کہ جو اتنا چھوٹا ہو اس کو بڑا بننے کی کیا ضرورت ہے, وہ بن بھی جائے گا بیچارہ تو کیا ہو جائے گا. لیکن خود نماز بھی بڑی مشکل ہے, نمازی کی پابندی نہیں ہو تو پھر, یعنی علاج ہی نہ کیا جا سکے تو پھر شفا کیسے ہو. فرمایا علاج کرنے کے لیے بھی تمہیں علاج بتا دیتے ہیں, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور یہ نماز البتہ گرا ہے, بھاری ہے, مگر ان لوگوں پر کچھ بھاری نہیں جن کے دلوں میں خشوع ہے, عدد اللہ کا خوف, دل میں خشوع پیدا کرو. یہ خشوع کیسے پیدا ہو؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, وہ لوگ جو کہ یقین رکھتے ہیں یا گمان رکھتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے, وانہم الیہ راجعون, اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ایک بات کو پیش نظر رکھ لو بس, کہ کل نہیں بلکہ آج ہی سمجھو مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. کون سے عمل لے کر کے میں اللہ کے سامنے جاؤں گا؟ تو یہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ نماز کی توفیق بھی ہو جائے گی, نماز کی توفیق ہوگی تو تمہارے قبر کا علاج ہو جائے گا. سب سے زیادہ بنیادی چیز جس پر کہنا چاہیے کہ تمام چیزیں کھڑی ہیں دین کا سنگ بنیاد, وہ اس چیز کا مراقبہ ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے.
شہید اسلام ڈاٹ کام.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.
صدق الله. یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اذکروا نعمتی, یاد کرو میرے انعامات, التی انعمت علیکم, جو میں نے تم پر کیے, وانی فضلتکم علی العالمین, اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر. واتقوا یوما, اور ڈرو اس دن سے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کہ بدلہ نہیں دے گی کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے ذرا, ولا يقبل منها شفاعة, اور نہ قبول کی جائے گی اس کی جانب سے شفاعت, ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ دیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ فدیہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد ہوگی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، يَسُومُونَكُمْ، وہ تم کو چکھایا کرتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری لڑکیوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں بڑی آزمائش تھی، آزمائش تھی، مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی جانب سے، عظیم، بڑی، اوپر بنی اسرائیل سے خطاب تھا، اور اس کو ان کو اصولی اور اجمالی طور پر چند چیزوں کی ہدایت کی گئی تھی، اور چند چیزوں سے روکا گیا تھا. اب یہاں سے لے کر قریباً آخر پارے تک ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے. حق تعالی شانہ کے ان پر جو انعامات ہوئے، اور انہوں نے احکام خداوندی کے مقابلے میں جو کچھ کیا، یعنی ان کے قبائح اور ان کی شرارتیں، ان کی تفصیل ذکر کی جا رہی ہے. اور درمیان میں بہت سے اور فوائد بھی آتے جائیں گے. بہرحال ہوئے سخن انہی کی طرف ہے، گفتگو ان کے ساتھ ہے. مگر درمیان میں اور بہت سے مسئلے آتے جائیں گے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے وہ انعامات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں. ٹھیک یہی لفظ سے پہلے بھی آ چکا، مگر تذکیر بِآلَاءِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بار بار یاد دلانا، یہ قلوب کی اصلاح کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے. اس لیے کہ انعامات الہیہ سے حق تعالیٰ شانہ کی جناب میں احسان شناسی پیدا ہوتی ہے، یعنی احسان ماننا کسی کا، اور محسن کے ساتھ محبت کرنا اور اس کی طرف قلب کا میلان ہونا
شہید اسلام ڈاٹ کام
ایک فطری اور لازمی چیز ہے. تو بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے حق تعالی شانہ کے انعامات کی، تاکہ حق تعالی شانہ کے انعامات کی قدر شناسی پیدا ہو، یہ لوگ شکر کریں، اور شکر ہی کی ایک فرع یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل کی جانے والی کتاب پر ایمان لائیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام احسانات ایک طرف اور یہ احسان ایک طرف کہ میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ اسرائیل کی نسل میں 4000 کے قریب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لگاتار بھیجے، جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جاری رہا۔ ان کے اندر کتابیں نازل کی اور اس روئے زمین پر انہی کو اللہ تعالی نے کتاب کا اور نبوت کا وارث بنایا، احکام شرعیہ کا محافظ و نگہبان بنایا، ان کو حامل شریعت بنایا، اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں بلکہ مسلسل 4000 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور یہ ایسا شرف ہے جو ان کے سوا کسی قوم کو حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ چونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر الامم ہے، جیسے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس میں فرمایا گیا ہے، اس لیے حضرات مفسرین اس لفظ میں تعویل کیا کرتے ہیں کہ مراد اس سے ان کے زمانے کے لوگ، یعنی تمہارے زمانے کے لوگوں پر تم کو فضیلت دی۔ مطلق فضیلت مراد نہیں ہے، تاکہ بنی اسرائیل کا اس امت سے افضل ہونا لازم نہ آئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے اس تعویل کی، اس لیے کہ خطاب ہو رہا ہے ان بنی اسرائیل کے ساتھ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور اس آیت کے نازل ہونے تک وہ واقعی فضیلت سے مشرف تھے، لیکن جب ان سے خطاب کیا گیا اور وہ حق تعالی شانہ کی آیات سے روگردانی کر بیٹھے تو پھر فضیلت کا تاج ان کے سر سے اتار لیا گیا۔ ختم۔ ان میں سے جو حضرات کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور نبی آخر زمان اور کتاب آخر زمان کے تابع ہو گئے، ان کی فضیلت دوبالا ہو گئی، لیکن جو ایمان نہیں لائے ان کو اس منصب سے اور اس وراثت سے معزول کر دیا گیا۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رہنا چاہیے کہ جب ایک طبقے اور ایک فرقے کی فضیلت دوسرے طبقے یا دوسرے فضیلت کے دوسرے فرقے کے مقابلے میں ذکر کی جاتی ہے تو اس میں مقابلہ افراد کا افراد سے نہیں ہوتا بلکہ مجموعے کا مجموعے سے ہوتا ہے. جب یہ کہا جائے کہ مرد افضل ہے عورت سے تو مطلب اس جنس کا یا نو کہو یا صنف کہو جو چاہو کہو دوسری صنف سے افضل ہونا مراد ہے, یعنی مرد کی صنف عورت کی صنف سے افضل ہے. لیکن بسا اوقات ایک خاتون کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں انسان نیچے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے, کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو بنی اسرائیل کا اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہونا یہ کہ العالمین سے افضل ہونا یہ بیت پر مجموعے کے ہے. یعنی مجموعہ اس قوم کا افضل ہے دوسری تمام اقوام عالم سے. باقی رہا یہ کہ اس کے افراد بھی افضل ہوں باقی تمام قوموں کے افراد سے, یہ نہیں, افراد کا مقابلہ نہیں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین افضل ہیں بان میں آنے والے تمام طبقات سے. حافظ ابن عبد البر نے رحمہ اللہ تعالی یوسف ابن عمر ابن عبد البر قرطبی ہیں, مغربی عالم ہیں, مالک رحمہ اللہ تعالی کے مقلد تھے. اور بہت بڑے عالم امام حافظ حدیث ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے چھوٹی سی مؤتا, اس کی انہوں نے دو شرحیں لکھی, ایک کا نام ہے التمہید لما فی المؤتا من المعانی والاسانید, اس وقت یاد نہیں کتنی جلدیں اس کی, بہرحال 20 اور 30 کے درمیان.
شہید اسلام ڈاٹ کام
چھپ چکی ہے. اور دوسری بھی مؤتا کی جلد لکھی, بہت بڑے عالم ہیں. الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے نام سے صحابہ کرام پر انہوں نے کتاب لکھی ہے. الغرض حافظ ابن عبد البر اسی قاعدے کے مطابق کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طبقہ بعد کے طبقات سے افضل ہے, لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی غیر صحابی صحابی سے افضل ہو. بعد کا کوئی بہت بڑا آدمی ہے جیسے عمر ابن عبدالعزیز ہیں, وہ کسی صحابی سے افضل ہو, یہ ممکن ہے اسی قاعدے کے مطابق کہ افراد کا مقابلہ افراد سے نہیں بلکہ مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن عبدالبر کی یہ بات جمہور اہل سنت نے تسلیم نہیں کی. جمہور اہل سنت اس کے قائل ہوئے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مطلقاً افضل بات کی وجہ سے. اور اس کی مثال ایسی سمجھ لیجیے جیسے نبی اور غیر نبی کے درمیان تفاضل ہے. ہم کہتے ہیں کہ انبیاء افضل ہیں دوسروں سے. اب یہ نہیں کہ انبیاء کا مجموعہ دوسرے کے مجموعہ سے افضل ہے, نہیں, بلکہ ایک ایک فرد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا غیر انبیاء سے افضل ہے. کوئی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو نبی کی گردن کو نہیں پہنچ سکتا. ابن حجر کہتے ہیں کہ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی افراد کا مقابلہ افراد امت سے ہے. یعنی ایک ایک صحابی بعد کی تمام امت سے افضل ہے اور بعد کا کوئی شخص کسی صحابی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ ان حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا, اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس کو دوسرا آدمی نہیں پا سکتا. شاید یہ لوگ, ہم لوگ اس بات کو نہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا کوئی ایسی کون سی فضیلت تھی کہ باقی تمام کمالات کے مقابلے میں بڑھ گئے, جانتے نہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کے سمجھ میں یہ بات نہ آئے, لیکن واقعہ یہی ہے کہ تمام کمالات سے افضل ترین کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بشرط ایمان ہے. اس کے بعد کوئی کمال ہے ہی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر. یہ جو ان کو فضیلت دی تھی جہان والوں پر, ان کی بدقسمتی کہیے یا حماقت, اس کی وجہ سے یہی فضیلت کی چیز ان کے لیے سد راہ بن گئی. ایک شخص کو اللہ تعالی نے عالی خاندان میں پیدا فرمایا ہے, انعام الہی ہے, سید ہے, سادات میں سے ہے, لیکن اب وہ اسی پر غلہ ہو جائے کہ ماں بدولت چونکہ سید ہیں لہذا کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں. جیسا کہ بعض جاہلوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ کیا سید لڑکی کا امتی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ان کو مقابلے میں کہتے ہیں امتی. اور جاہلوں کی طرف سے یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ سیدہ کا نکاح امتی سے نہیں ہو سکتا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. میں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری سادات لڑکیاں امتیوں کی دی تھی, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد ابو العاص سے کیا تھا, وہ امتی تھے, سید نہیں تھے. اور رقیہ اور ام کلثوم کا عقد حضرت عثمان سے کیا تھا, وہ بھی سید نہیں تھے. اور حضرت فاطمہ کا عقد کیا تھا حضرت علی سے، وہ سادات کے باپ میں خود سید نہیں تھے، کیونکہ سادات تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. تو یہ کیسی جہالت کی بات ہے کہ سیدہ کا عقد امتی سے نہیں ہو سکتا. تو ان جاہلوں کے لیے سادات میں سے ہونا غرور اور دھوکے کا باعث بن گیا، اور انہوں نے کہا کہ بس سادات میں سے ہونا بہت کافی ہے، اس کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھو کہ ان کی شکل اتنی مکروہ ہے کہ ابو جہل کی اولاد معلوم ہوتی ہے. کہتے ہیں اپنے کو سید شاہ صاحب، ان کو شاہ صاحب کہلاتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. کبھی آئینہ لے کر اپنی شکل دیکھیں اور پھر اپنی نسبت کو دیکھیں. میں نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد تھے یہ لوگ اسرائیل، اور یہی چیز ان کے لیے دھوکے کا باعث بن گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی آخر الزمان کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 4000 سالہ ہماری تاریخ ہے اور اتنے اتنے اکابر ہمارے آبا و اجداد ہیں، خود ہی بخشوا لیں گے. ان کے اس زان کو زان باطل قرار دے کر توڑا گیا ہے، اور فرمایا کہ نہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی نفس کسی نفس کی جانب سے ذرا بھی بدلہ نہیں دے سکے گا. اور اس میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ اور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور کسی کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکے. دنیا میں یہ چار ہی طریقے ہیں، یا تو اگر کوئی محبوس ہو جائے کسی میں پکڑا جائے تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ قوت کے ساتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر یہ بھی نہ چلے تو کوئی بڑا آدمی
شہید اسلام ڈاٹ کام
اس کی جانب سے معاوضہ ادا کر دیتا ہے کہ اس کا معاوضہ میرے ذمہ ہے، اس کا قرض میں دوں گا. یہ بھی نہ چلے تو کسی کی سفارش چل جائے، اور یہ بھی نہ ہو تو کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا کوئی سفارش نہیں ہے، بہرحال جتنا جرمانہ لگانا ہے لگا دو، میں ادا کر لیتا ہوں، چاہے مجھے بھیک مانگ کے ادا کرنا پڑے، جرمانہ دے دے. قیامت کے دن کوئی صورت بھی ممکن نہیں ہوگی، نہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے کہ اس کا بدلہ میں دے دوں گا، اس کو چھوڑ دو، نہ کسی کی سفارش چلے اور نہ کسی کی جانب سے معاوضہ قبول کیا جائے. اور یہ بھی نہ ہو کہ اہل محشر سارے مل کر کے کہیں کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، کھول لو جنت کا دروازہ، سارے اہل محشر جمع ہو جائیں اور بطور فرض محال کے کہہ رہا ہوں کہ بغاوت کر دیں اللہ کے خلاف، جنت کا دروازہ نہیں توڑ سکتے اور ایک مجرم کو نہیں چھڑا سکتے۔ سارے اہل محشر مل کر ایک مجرم کو نہیں چھڑا سکتے۔ اللہم انصر، اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ولا یقبل منہا شفاعت، اور قبول نہیں کی جائے گی اس کی جانب سے شفاعت، کسی شخص کی جانب سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک شفاعت ہے اہل صغائر کی، وہ بالاتفاق سب کے نزدیک مقبول ہے، تمام اہل ملت اس پر متفق ہیں کہ قبول کی جائے گی، اور ایک شفاعت ہے اہل کفر کے بارے میں، اس پر تمام اہل ملت متفق ہیں کہ کافر کی شفاعت نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ دنیا میں بھی ان کے لیے دعا استغفار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، کسی کافر کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں، مغفرت کی دعا، استغفار کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشے یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ جہالت کی بات ہے کہ لوگ کافر مردوں کو بھی اللہ بخشے کہہ دیتے ہیں، اور کبھی ان کو مرحوم کہہ دیتے ہیں، بے عقلی کی بات ہے۔ مرحوم وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو، اور اللہ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے ہے، آخرت میں کافروں کے لیے نہیں۔ تو یہ دو باتیں تو دو اصول تو طے ہو گئے، ایک یہ کہ اہل صغائر کے لیے شفاعت ہے، اور دوسرا یہ کہ اہل کفر کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ اب درمیان کے لوگ ہیں اہل کبائر، جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں، ان کے لیے شفاعت ہے یا نہیں، اس میں اہل سنت کا اور معتزلہ کا اختلاف۔ اہل سنت اس کے قائل ہیں کہ اہل کبائر کی بھی شفاعت ہوگی، کوئی کتنا ہی گناہگار ہو، بشرطے کہ مومن ہو، ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس کی شفاعت ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے شفاعتی لأہل کبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے، اور احادیث متواترہ میں شفاعت کا مضمون آیا ہے۔ چل مل گیا، سبحان
شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔
اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔
www.shahideislam.com